أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين الحمد لله. گزشتہ درس میں ہم نے غضب الہی اور عذاب الہی کے مختلف اسباب پر روشنی ڈالی تھی اور اس سے راہ نجات یعنی خدا کے پناہ میں آنے سے متعلق گفتگو کی تھی. آج ہم نجات شبانیہ کے اگلے جملوں کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی ان کنت غیر مستاہل لرحمتک فانت اہل ان تجود علی بفضل سعتک. اے میرے معبود، اگر میں تیری رحمت کی اہلیت نہیں رکھتا، بس تو اس چیز کا اہل ہے کہ اپنے عظیم تر فضل کے ذریعے مجھ پر اپنی عنایت اور عطا فرما. انسان کو اس طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی فقر کی وجہ سے، ذاتی لحاظ سے وہ فقیر ہے، وہ اس خدا کے مقابلے میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے، تو وہ خدا کی طرف سے کسی بھی رحمت کی اہلیت نہیں رکھتا. سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، اور تم لوگ فقیر ہو. ایک طرف بندے کا ذاتی فقر ہے، تو دوسری طرف بندے کو خدا کی وسیع رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے ذاتی فقر کی وجہ سے خدا کی رحمت کا اہل نہیں ہے، استحقاق نہیں رکھتا، لیکن کیونکہ انسان خدا کی رحمت کی امید رکھتا ہے، توقع رکھتا ہے، اور وہ خدا سے خدا کی رحمت کا تقاضا بھی کرتا ہے، تو اس حال میں کہ وہ خدا کے جو عظیم تر ہے، جو عظیم مقام اور منزلت کا مالک ہے، اس کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ اپنے بندوں پر رحمت کرے، لیکن وہ اپنے فضل سے انسان کو عطا کرتا ہے اور انسان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے. جب فرعون دریا میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے موسیٰ، جب فرعون نے غرق ہوتے وقت تجھ سے مدد مانگی تھی تو تو نے اس لیے اس کی مدد نہ کی کہ تو نے اس کو خلق نہیں کیا تھا، لیکن کیوں کہ فرعون میری مخلوق ہے، اگر وہ سچے دل کے ساتھ مجھ کو پکارتا اور میری پناہ میں آتا تو اس کو میں نجات دے دیتا. بس ہم اپنے ذاتی فقر کی بنا پر خدا سے کسی بھی رحمت کا استحقاق نہیں رکھتے، لیکن اس کے مقام اور منزلت کو دیکھتے ہوئے، اس کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے، اگر اس سے فضل کی توقع رکھتے ہیں تو خدا بھی ہمیں مایوس نہیں کرتا. یہاں سے اب ہم اس دعا کے اگلے جملوں کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی کأنی بنفسی واقفۃ بین یدیک وقد عزل اللہ حسن توکلی علیک ففعلت ما انت اہلو وتغمتنی بعفوک. میرے معبود، گویا میں خود تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تجھ پر جو میں نے حسن اعتماد اور توکل کیا ہے اس کا سایہ مجھ پر پڑ رہا ہے. بس تو نے وہی کچھ کیا جو تیری شان کے مطابق تھا اور مجھے اپنے دامن عف میں لے لیا. دعاؤں میں صفات الہی کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم خدا کو کسی صفت کے ساتھ پکارتے ہیں تو خدا بھی ہمیں اسی صفت کے مطابق عطا کرتا ہے. یعنی ہم زمینہ فراہم کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی اس صفت کے ذریعے سے عطا کرے. اس لیے استجابت دعا کے یہی معنی ہے کہ پروردگار کو جب ہم کسی خاص صفت کے ساتھ پکارتے ہیں تو پروردگار اپنی اس صفت کے ساتھ ہمارے لیے ظاہر ہو جاتا ہے، یا یوں کہوں کہ پروردگار اس صفت کے ساتھ ہماری طرف توجہ اور اقبال کرتا ہے۔ پروردگار نے انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے اور کمال کے حصول کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ میں اس کو وہ اسباب اور وسائل اور ذرائع بھی مہیا کیے جو اس کے اس ہدف تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب انسان سے پروردگار کی توقع یہ ہے کہ تو اے میرے بندے اگر چاہتا ہے کہ کمال کو حاصل کرے تو ان اسباب کو اپنے استعمال میں ضرور لے کر آ، اور اس کے بعد پھر امور کو میرے اوپر چھوڑ دے، میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، میرے اوپر توکل کرتے ہوئے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور کاموں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرو، اور جب تم عزم کر لو، ارادہ کر لو، تو خدا کے اوپر توکل کرو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، اپنے رزق کے حلال کو طلب کرتے ہوئے راہ حلال کو مت چھوڑنا، کیونکہ یہ تیرے امور دینیہ میں مددگار ثابت ہوتا ہے، یعنی دینی امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور اپنی کمر کو کام کے لیے باندھ لو، تیار کر لو، اور خدا پر توکل کرو۔ ایک اور جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے ان آیتوں کو سننے کے بعد اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو آپ نے کسی شخص کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ پروردگار نے کیونکہ ہمارے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے تو اب ہم نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ یہاں پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں کہ جو اس انداز میں عمل انجام دے گا وہ مورد استجابت قرار نہیں پائے گا، یعنی اس کا رزق اس تک نہیں پہنچے گا، مگر یہ کہ وہ اپنے امور کی انجام دہی کے لیے بھرپور انداز میں کوشش کرے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ پروردگار انسان سے چاہ رہا ہے کہ پہلے اپنے امور کو بھرپور انداز میں انجام دو، پھر خدا پر حسن اعتماد اور توکل کرتے ہوئے نتیجہ خدا کے اوپر چھوڑ دو، تو پروردگار بھی تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اے بندہ مومن، تو اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ میں حقیر ہوں، میں خود سے کچھ نہیں رکھتا ہوں، اور تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، البتہ تیری ذات کا تقاضا یہی ہے کہ تو مجھ جیسے بندے پر توجہ نہ کر، لیکن تیرے فضل کا تقاضا یہ ہے کہ میں تجھ سے طلب کروں اور تو میری طلب کو سنے اور تو میری طلب کو دور کرے، اور جو میں تیرے پاس آیا ہوں صرف اس لیے کہ تجھ پر میں توکل کرتا ہوں، تجھ پر اس نے اعتماد کرتا ہوں، اور تجھ ہی سے اپنی مغفرت کو طلب کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی اور جائے پناہ میرے لیے وجود نہیں رکھتی۔ تو اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے مالک، تو بحق محمد و آل محمد میرے تمام گناہوں کو بخش دے اور مجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔